تو جن کا نام لینا بھی یعنی مسلمان کی پاک زبان کی توہین ہے، لعنت ہے ایسے ان پہ جو ایمان کو گروی رکھ کے امت کا سودا کرتے ہیں۔ امت کے مجموعی رزق کی برکت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے، جہاد اگر جاری رہے گا امت فقیر نہیں ہوگی، امت مالدار امت بن جائے گی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس اس زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں جس زبان کے بارے میں جھوٹ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، نیزے کے سائے میں اللہ نے میرے لیے میرا رزق رکھا ہے۔ وجعل الذل والصغار على من خالف امري، اللہ تعالی نے ذلت و رسوائی اور ہلکا پن کھٹیا پن ہر اس آدمی کے لیے رکھا ہے جو میرے کسی طریقے کی مخالفت کرے گا۔ رسول کے کسی بھی طریقے کی مخالفت کرنا، اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اعلی من خالف امری وجعل الذل، بنا دی گئی ذلت و رسوائی، مقدر کر دی گئی ذلت و رسوائی ہر اس کے لیے جو اعلی من خالف امری، جو میرے کسی بھی فیصلے کی مخالفت کرے۔ جلد یا بدیر ان کو اللہ ضرور ذلیل کرتا ہے جو رسول کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس حدیث کا آخری جملہ توجہ سے سن لیجئے، اس حدیث کے آخری جملے میں جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور امام طبرانی کی معجم کبیر میں بھی ہے، آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کسی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم، یہ ہم لوگوں کو ہلا دینے والا جملہ ہے۔ ہم جو غیر مسلم ماحول میں رہنا چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں، یا ہماری نسلیں وہاں پڑھ رہی ہیں یا رہ رہی ہیں، مسلم تشخص اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا ہو کہ لڑکی، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، عالم ہو یا جاہل، امام مسجد ہو یا تاجر، بہت بڑا انجینئر ہو یا جاہل لیبر، اس کی شخصیت جو مسلم شخصیت ہے، پہچاننے میں یہ دکھائی دے کہ یہ چہرہ ایمان والا چہرہ ہے، کسی نصرانی یہودی کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لباس، یہ شخصیت، یہ اٹھک بیٹھک کسی مسلمان کی ہے، السلام علیکم، بسم اللہ، اور دعائے سفر، اور نماز کے وقت میں نماز، اور یعنی وہ لباس، وہ چہرہ، وہ شخصیت، وہ چلنا پھرنا خود یہ بتا دے کہ ہاں یہ تو مسلمان ہے۔ کھنچے ہوئے چلے جائیے اور کہیے السلام علیکم۔ لیکن دور سے جب یا قریب سے دیکھنے سے شکل، صورت، لباس، ڈھنگ، اٹھک بیٹھک، گفتگو سب یہ بتائے کہ یہ تو انہیں کا کوئی ہوگا، اگر سلام بھی کرے تو آپ کو شک ہوگا کہیں یہ ہماری نقل تو نہیں کر رہا۔ اس لیے اس جملے کو کبھی نہ بھولیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، اس پہچان میں اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے۔ جو ان کی سی پہچان بنا لیتا ہے اللہ کی نگاہ سے تو گرا ہی گرا، وہ بھی اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو یوں بیان کیا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، فرمایا کہ جو آدمی اپنے معاملات، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ اس کے کام کرنے لگتا ہے، اور جو ہاں فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کے کام لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ مخلوق ساری اللہ کے تابع، اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم. وانزلنا الحدید لوہا. ہاں انزلنا یہاں بے معنی خلقنا ہے. لوہا آسمان سے نہیں اترا, لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے. انزلنا کا معنی یا خلقنا, ہم نے پیدا کیا یا ہم نے بنایا لوہے کو. اس میں لڑائی ہے, لڑائی کے ہتھیار اس سے بنتے ہیں, شدید شدت ہے. ومنافع للناس لوگوں کے فائدے ہیں. فائدے دو طرح کے ہیں, ایک فائدہ شدت کا, ایک فائدہ تجارت کا. تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جنگی سامان کے علاوہ تجارت اور دنیا کی زندگی کے رہن سہن وغیرہ سے متعلق بھی کتنی وہ چیزیں ہیں جو لوہے سے بنتی ہیں. لوہے میں تمام انسانوں کے بہت سارے فائدے ہیں. ہمارے سارے کام, اکثر کام لوہے کی وجہ سے چلتے پھرتے ہیں. کئی چیزیں ہمارے لوہے کی وجہ سے حرکت میں آتی ہیں. اس لیے فرمایا منافع للناس, لوگوں کا بہت فائدہ ہے لوہے میں. شدید یہ ہے کہ وہ لوگ جو نرمی کے قائل نہیں ہوتے ان کو شدت سے سمجھایا جاتا ہے, یعنی ان پہ ذرا سختی کی جاتی ہے, اور وہ سختی لوہے کے ذریعے کی جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیا گیا کہ رسول کی بات جب نہیں مانی جاتی, کتاب کی بات کا جب انکار ہوتا ہے, عدل اور انصاف جب قائم نہیں ہوتا, تو وہاں پھر شدت کے ساتھ ان چیزوں کو قائم کرنا پڑتا ہے. یہی رسول ہیں, نبی ہیں جن کا ذکر یہاں ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو, جو بھیجا ان میں کون تھے؟ نوحاً و ابراہیم. ایک نوح تھے اور ایک ابراہیم تھے, جو جلیل القدر پیغمبر ہیں. ان میں یہ دو اہم ہیں, نوح اور ابراہیم. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ, اور ہم نے ان کی اولاد میں بھی نبوت کو قائم دائم رکھا. والکتاب, اور کتاب کو بھی. فمنہم مہتد, کچھ تو ان میں ایسے تھے ان کی اولاد میں جنہوں نے ہدایت قبول کر لی. وکثیر منہم فاسقون, اکثریت ان میں کی فاسق بن گئی. اب یہ جو دو رسول ہیں, اس سے پہلے کہا کہ لقد ارسلنا رسولنا, رسول سب کا ذکر تھا مجموعی طور پہ, اب خاص طور پہ دو کا ذکر ہے, نوح اور ابراہیم. نوح کا ذکر اس لیے ہے کہ نوح پہلے رسول ہیں. دیلمی میں اور ابن عساکر میں یہ بات موجود ہے کہ اول نبی ارسل نوح, اول نبی جو رسول بنائے گئے وہ نوح ہیں. اور خود صحیح مسلم کی وہ طویل حدیثیں جو قیامت کے بارے میں ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن نبیوں کے پاس جا کے اپنی شکایت اور تکلیف کو بیان کریں گے, سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, تو آدم یہ کہیں گے کہ آپ میرے بجائے اقتو نوحن, نوح کے پاس جاؤ, اول رسول بعثہ اللہ, رسولوں میں وہ پہلے رسول ہیں. اور صحیح مسلم کی دوسری ایک حدیث میں یہ کہ لوگ خود یہ کہیں گے کہ یا نوح انت اول رسول الى الارض. تو نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ پہلے رسول ہیں, ان سے پہلے آدم علیہ السلام نبی تھے, رسول نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں یہ اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ دونوں وہ ہیں جن کی نسل سے تمام انبیاء اور رسل آئے, نوح اور ابراہیم. اس لیے ان دونوں کا نام یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان دونوں کا نام پیش کیا اور بیان کیا. وکثیر منہم فاسقون, اکثریت کا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ رسول ہیں, نبی ہیں, جن میں سے نوح کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا, ابراہیم کا ذکر پڑھا. فرمایا کہ پھر اس کے بعد ثم قفینا علی آثارہم برسولنا, پھر ان کے بعد ہم لائے, قفینا علی, ان کے بعد ہم لائے, علی آثارہم, ان کے قدموں کے نشانات پر, یعنی ان کے نقش قدم پر, جس طرح یہ تھے ان کے بعد دوسرے رسول بھی ہم نے بھیجے, ہم ان کو لائے, یعنی ہم نے ان کو بھیجا. ارسلنا کون تھے؟ وقفینا, اور ان کے بعد پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا. عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں، وآتیناہ اور ہم نے دیا ان کو، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو، الانجیل، انجیل دی ہم نے ان کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ جنہوں نے تابعداری کی تھی اس کی، کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی، رأفتن ورحمہ نرمی اور شفقت، عیسیٰ ابن مریم کی اتباع کرنے والے حواریین کا ذکر ہے، حواریین کے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا، شفقت سے بھر دیا نبی کی اتباع کی برکت سے، ورہبانیت ابتدعوها اور انہوں نے گھڑ لیا ترک دنیا کو، رہبانیت کہہ رہے ہیں ترک دنیا کو، ورہبانیت اور رہبانیت کو، ابتدعوها انہوں نے گھڑ لیا، ما کتبناها علیہم ہم نے اس کو ان پہ واجب نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ جو چیز واجب کی تھی وہ تو اللہ کی رضا تھی، سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے ہم نے اور کوئی چیز ان پہ واجب نہیں کی تھی، فما رعوها حق رعایتها بس انہوں نے اس کو نہ نبھایا، فما رعوها بس انہوں نے اس کو نہ نبھایا، حق رعایتها جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، فآتینا الذین بس ہم نے دیا ان لوگوں کو، منہم ان میں کے، اجرہم آمنوا منہم جو ان میں سے ایمان لائے تھے، یعنی بدعت انہوں نے اختیار نہیں کی تھی، رہبانیت اختیار نہیں کی تھی، ایمان کامل تھا ان کو ہم نے ان کا اجر دے دیا، وکثیر منہم فاسقون اور ان کا حال بھی یہی ہے، اکثریت نے فسق و فجور کو پسند کیا اور اپنا لیا۔ یہاں پر اس آیت میں ہمیں سات اہم باتوں کا ذکر ملتا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ نوح اور ابراہیم کے نقش قدم پہ دوسرے جن انبیاء اور رسل کو بھیجا ان میں خاص طور پہ نصرانی جن کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو عیسائی اور مسیحی کہتے ہیں اور وہ غلط کہتے ہیں وہ تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کا ذکر ہے۔ اور چونکہ اگلی آیات میں رد اور مذمت اور مخالفت اور شدید وعید ہے نصرانیوں کے لیے، اس لیے انجیل کا ذکر بھی ہو گیا اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ تو اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن یہودیوں کی فطری ضد اور تعصب کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ امید کم تھی، کم ہے اور کم رہے گی کہ وہ ہدایت کو قبول کریں۔ البتہ نصرانیوں کے بارے میں، عیسائی اور مسیحی، ان کے بارے میں اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے، اب بھی یہ ہے کہ نصرانی کثرت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہودی اپنی ضد کے پکے ہیں، ان میں سے بہت کم کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اس صحیح دین کا اقرار کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو جو کتاب دی گئی انجیل، اس کا ذکر ہے کہ تحریف کیے جانے سے قبل وہ کتاب مقدس تھی۔ تیسری چیز یہاں یہ ہے کہ وہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تابعداری کو اختیار کیا، اللہ نے ان کے دل نرم کر دیے، معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت سے دل صاف ہوتا ہے اور نبی کی اطاعت سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کی اطاعت سے اللہ تعالی امتی کو بلند درجات عطا کرتا ہے۔ پانچویں اہم بات جو اس آیت میں ہمیں ملی وہ ہے بدعت، یہاں پہ لفظ ہے ابتدعوها، ابتدعوها بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو۔ نصرانیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ترک دنیا کو شروع کیا، کہ دنیا کی جو لذات، حلال چیزیں، مباح چیزیں، جائز چیزیں، ان کو ترک کر دیا جائے، ترک دنیا یہ تقویٰ ہے، اس کو قرآن نے رہبانیت کہا، رہبانیت کے معنی کسی چیز کو اس کے جائز حلال ضروری ہوتے ہوئے بھی ترک کر دینا۔ اور یہ جو ترک دنیا ہے، رہبانیت اس دور سے شروع ہوا، اور اس پہ پھر مختلف ادوار گزرے. اس نے مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں اور علاقوں میں جا کر اسی رہبانیت نے نئے نام تلاش کیے. نصرانیوں کے ہاں رہبانیت جو موجود تھی وہ اسلام میں تصوف کے نام سے داخل ہوئی. تزکیہ نفس کو واجب اور لازم قرار دیا گیا, تزکیہ نفس. لیکن بعد میں اس کو جب غلط قسم کے لوگوں نے سمجھا اور سمجھنا چاہا, ہوائے نفس کے تابع ہو کے انہوں نے تزکیہ نفس کا مفہوم ہی بدل دیا. ہر قسم کی بدعتیں اور شرک تک اس نام سے وجود میں آئے, اور یہ بھی ترک دنیا ہے. اور دیکھیے, ترک دنیا سے آسان کام دوسرا اور کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ جو کہا کسی نے کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے, گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. اب آپ جنگل میں چلے جائیے, کٹیا جھونپڑی بنا لیجئے, اللہ اللہ کیجئے, نہ برائی دیکھیں نہ برائی کو روکیں, نہ بیوی کے حقوق, نہ والدین کے حقوق, نہ اولاد کے حقوق, نہ پڑوسیوں کے حقوق, نہ مسلمان سے ملے, نہ غیر مسلم سے ملے, نہ آنکھ کوئی گناہ دیکھے, نہ کان کوئی حرام آواز سنے, نہ زبان کسی سے کوئی بات کرے. کوئی بشر بندہ نہیں ہے, اللہ کو آپ یاد کرو. اس سے زیادہ آسان کام دوسرا اور کوئی نہیں ہے, اور یہ چیز فطرت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے ہیں, لیکن نبی نہیں ہے, ابھی نبی نہیں بنے. جب نبی بنے, غار میں جانا تو دور کی بات ہے, اللہ کو طویل اور دیر تک بیٹھنا بھی پسند نہیں. فرمایا کہ تم بیٹھے ہوئے اٹھو, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, قم, کھڑے ہو جاؤ. صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے قوم کو ڈراؤ. خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت کہاں. قم فانذر, اٹھو. وربک فکبر, چار سو ہر سو اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. ترک دنیا, قرآن نے کہا کہ یہ وہ بدعت ہے جو بدعت نصرانیوں نے شروع کی تھی, اور بدعت چونکہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہوتی, رسول کا حکم بھی نہیں ہوتی, لوگ اپنی طرف سے کھڑتے ہیں اور وہ خلاف فطرت ہوتی ہے, اس لیے اس پر دیر تک عمل بھی نہیں کر سکتے, اور پھر وہ ایک بدعت کئی بدعتوں کو جنم دیتی ہے, خود بدعتیوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے. ہر جمعرات کو کھانا بھیجو, اب مردہ مر گیا, اس کا دوسرا, تیسرا, دسواں, چالیسواں چہلم, قل, برسی, یہ تو مولوی پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہمارا, اس لیے کہ مولوی نے مرکن غذاؤں میں ایسا پھنسایا کہ جب تک نیاز اور فاتحہ نہیں دلاؤ گے, کھانا کھانا گھر کے ہر آدمی کے لیے حرام ہے. اب حضرت آئیں گے, فاتحہ دلائیں گے. اسی طریقے پہ چہلم, قل, عرس, برسیاں, مزارات, چادریں, پھول, اور میلاد کے نام پہ چکر اور جلوس. اور پھر بات کاش کے یہیں تک محدود ہوتی, تو بڑھتی جا رہی ہے. وہ بدعتیں جو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے, وہ انگلیوں پہ گننے کے قابل تھیں, لیکن آج بدعتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں. آئندہ چند سالوں میں کتنی بڑھیں گی. بدعتی کا مزاج اس بات, حق بات کہنے میں جھجک اور حیا نہیں ہونے چاہیے, اور, 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 اور ترغیب کے طور پہ اور ڈرانے کے لیے اور لرزا دینے والی ایک بات ہم کیے دیتے ہیں. شاید نرم باتیں اور اللہ رسول کی باتیں کسی ذہن کو قبول نہ ہو, تو یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے کہ بدعتی اس بازاری عورت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک بھی گزارا نہیں ہوتا. معاف کیجئے گا, اس لیے کہ اس کے خدا بھی بدلتے رہتے ہیں, اس کے بڑے بھی بدلتے رہتے ہیں, اس کی رسمیں بھی بدلتی رہتی ہیں. جبکہ مسلمان موحد یہ کہتا ہے جو کچھ اللہ نے کہا اس کے رسول نے کہا تھا. جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي, تین آدمی آئے نبی کے حجروں کے پاس, آ کے ٹھہر گئے جہاں نبی کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین قیام فرما ہیں, تشریف فرما ہیں, وہاں رہتی بستی ہیں. یسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھنے لگے کہ نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے, نبی کیسی عبادت کرتے ہیں. ازواج مطہرات میں جب بتایا, فلما اخبروك انهم تقارلوها, جب بتایا گیا بہت حیران ہوئے, پریشان ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے, اور فوراً ایک انہوں نے فیصلہ کیا. فقالوا اين نحن من رسول الله من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. کہنے لگے کہ نبی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ گناہ سارے معاف معصوم, اس کی عبادت کا یہ عالم ہے, ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اس لیے قال احدهم, ان میں سے ایک نے کہا, اما انا فانی اصلی اللیل ابدا, ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر پوری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا, نماز پڑھا کروں گا. وقال آخر, دوسرا نے کہا, انا اصوم الدہر ولا افطر, زندگی بھر روزے رکھوں گا, کبھی بھی افطاری یعنی کبھی بھی بغیر روزے کے میں نہیں رہوں گا. وقال آخر, تیسرے نے کہا, انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے, معلوم ہوا کہ انتم الذین قلتم کذا, تم نے یہ کہا, تم حادثہ کہ ہاں ہم نے یہ کہا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صحیح مسلم کی, کہ آپ تشریف لے گئے ممبر پہ, خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ کی قسم تم میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, لیکن میں اصوم و افطر, روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا, اصلی و ارقد, نماز رات کو پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں, وہ اتزوج النساء, عورتوں سے میں نے نکاح بھی کیا ہے. روزہ نہ رکھنا, رات کو سونا اور شادی نکاح کرنا, یہ میری سنتیں ہیں. اس لیے علماء نے اس چیز کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے کہ انسان رات بھر جاگے. نبی علیہ السلام سے رات بھر جاگنا ثابت نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ رات بھر مت جاگو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور میں روزے بھی, میں کبھی روزے نہیں بھی رکھتا, روزے بھی ہوتے نہیں رکھتا, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, جو میرے ان طریقوں سے منہ پھیرے, ان پہ عمل نہ کرے, یہ کہہ کر کہ میں تو ولی اللہ بننا چاہتا ہوں, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے. رہبانیت اسلام نے پسند نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق, کہو پیغمبر ان سے کہ اللہ نے جو خوبصورت چیزیں حلال جائز دنیا میں جو بھیجی تم لوگوں کے لیے, اور جو پاک رزق ہے, کس نے حرام کیا اس کو, خود اپنے اوپر تم حرام کرتے ہو. اور سنن ترمذی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمت کو استعمال کرے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا, پسند کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس کو استعمال کرو, رکھو نہیں کہ 10 سال بعد پہنیں گے اور بعد میں پہنیں گے, جو کچھ ملا ہے کھاؤ پیو اور پہنو اوڑھو, استعمال کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے بدن پہ دیکھنا پسند کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو سب,
گاڑی میں مت بیٹھو پیدل چلو، اچھی غذا نہ کھاؤ سوکھی روٹی کھاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن ران کا گوشت پسند تھا، شوربہ گوشت کا پسند تھا، شہد پسند تھا، سبزیاں پسند تھیں، گوشت رغبت سے کھاتے تھے اور باقاعدہ اہتمام سے اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے گوشت کھلاؤ، میری دعوت کرو. تو رہبانیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے انتقال کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، کسی نے بھی رہبانیت کو اختیار، ہم نے کبھی نہیں سنا نہ پڑھا کہیں کہ کوئی صحابی جنگل میں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا. صحابہ نے جہاد کیے ہیں، حکومتیں کی ہیں، خلیفہ بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، مشیر بنے ہیں، تاجر بنے ہیں، دنیا کا دورہ کیا ہے تجارت کے ذریعے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، شادیاں کی ہیں اور ذمہ داریاں قبول کی ہیں. اس آدمی کے اللہ کے ہاں اللہ اس آدمی کی کوششوں کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو فتنوں بھرے ماحول میں رہ کے فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے. یہ بہادر آدمی ہے، وہ تو بزدل ہے جو بھاگ جائے پیٹ دکھا کے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو ایک کون میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کریں گے. فتنوں کے اندر رہ کے جس برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے بول سکتے ہو زبان ہلاؤ، ورنہ قیامت کے دن گنگے شیطان بن کے اٹھائے جاؤ گے. اور اگر دل میں برا سمجھو، جب آپ برائی کو دیکھنا کنارہ کشی اختیار کر لیا آپ نے، تو زبان کا جہاد کون کرے گا، ہاتھ کا جہاد کون کرے گا، دل میں رغبت برائی کے خلاف کیسے پیدا ہوگی جب برائی کا وجود ہی نہیں ہے. اس لیے ورہبانیت ابتدعوها. اچھا، اب چونکہ خلاف فطرت چیز تھی اس لیے اس پہ عمل کہاں ہو سکتا ہے. فما رعوها حق رعایتها، اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے حق ادا نہیں کر سکے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں تھی. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. اس آیت کے آخری ٹکڑے نے ہمیں بتایا کہ جس قوم میں بدعتیں ہوں اور جو لوگ بدعتوں سے الگ رہیں اللہ تعالی ان کا اجر محفوظ رکھتا ہے، اور جب بدعتیوں کی اور بدعتوں کی کثرت ہو جائے تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسقین شمار ہوتے ہیں. اس آیت کا آخری حصہ بنا رہا ہے کہ بدعتی فاسق ہوتا ہے، معاشرے میں بدعتیوں کی کثرت یہ بتاتی ہے کہ معاشرے میں فاسق لوگ زیادہ ہیں. اب آخری دو آیات اس سورت کی، جس سورت کو ہم نے غالباً کب شروع کیا تھا، تقریباً الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل سے، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے اور اس کے لطف و کرم سے ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس سورہ الحدید کو ہم تفسیر کے ساتھ مکمل کریں. آج الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے. آخری دو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسول، اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، یؤتکم، اللہ تمہیں دے گا اس کے بدلے، کفلین، دو حصے، میں رحمتی ہی اپنی رحمت کے، ویجعل لکم نوراً، تمہارے لیے ایسی روشنی نور بنائے گا، تمشون بھی، جس پر یا جس کے ذریعے تم چلو گے، ویغفر لکم، تمہارے گناہ سب معاف کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اس آیت میں یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ چونکہ گزشتہ آیات میں نصرانیوں کے عیسیٰ ابن مریم کے حواریین کا ذکر تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ کہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تابعداری کو اختیار کیا تھا، اللہ فرماتا ہم نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا. تو چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ایمان والا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے عیسیٰ ابن مریم پر، اس کی تعلیمات پر ایمان قبول کیا، اب اس رسول پر بھی ایمان لے آؤ. اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ اہل کتاب عموماً اور نصرانی اور نصارہ مسیحی وہ خصوصاً اس سے مراد ہیں. اور یہ تو ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان والے ہی ہیں. اب دلائل دونوں کے، جو پہلا قول ہے کہ اس سے مراد نصرانی ہے، کہ اس سے مراد ایمان والے ہی ہیں. اب دلائل دونوں کے، جو پہلا قول ہے کہ اس سے مراد نصرانی ہے، ان کے دلائل. پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ آیات میں نصرانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اس لیے اس سے مراد وہی نصرانی ہیں جو فاسق نہیں ہوئے اور جنہوں نے بدعت کو اختیار نہیں کیا، صحیح ایمان پر قائم دائم رہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ مسیح اور مسیح کی تعلیمات پر ایمان لانے والے مومنوں، تم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے ایمان کی تکمیل کرو. پہلی دلیل. دوسری دلیل ان کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے، جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. سورہ مائدہ کی آیات ہے، چھٹے سپارے کی آخری آیت، ساتویں سپارے کی پہلی دو آیتیں. ان میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ پکی دشمنی یہودیوں کو ہے اور مشرکوں کو ہے. لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، الیہود یہود اور مشرک، اور ایمان والوں کے زیادہ قریب دوستی کے لیے جو ہیں وہ نصرانیوں کے علماء ہیں، قسیس، ان کے جو یہ ہوتے ہیں بڑے، یہ قسیس اور رہبان، یہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں سے دوستی کرنے کے معاملے میں. اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، یعنی حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ہمارے لیے اس آیت میں سبق اور عبرت ہے کہ نصرانی تو قرآن سن کے روئیں اور ہمیں قرآن سن کے رونا نہ آئے. اللہ فرما رہا ہے کہ نصرانیوں، عیسائیوں، مسیحیوں کے جو علماء اہل علم ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں قرآن کلام اللہ ہے، اس لیے جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، حق کو جان لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصرانی ہیں. تیسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو اپنی رحمت کے دو حصے دے گا، دوہرا اجر. اب یہ دو حصوں کو اگر دوہرے اجر سے ہم ملائیں تو ہمیں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلى علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین. اہل کتاب میں سے وہ جو قرآن کو سن کر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا اقرار کرتے ہیں،
اور اہل کتاب میں سے عموماً اور نصرانیوں میں سے خصوصاً جو اس بات کا اقرار کر لے, اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں, اولئک یؤتون, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا ملے گا. اس لیے کہ نصرانی ہونے کے باوجود اسلام قبول کیا, اور اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کی صحیح تعلیمات کو بھی مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو بھی مان لیا, دوہرا اجر. سورہ قصص میں دوہرے اجر کی بات, اس آیت کو اگر ہم کفلین کو آپس میں اگر ملا دے, اس سے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد نصرانی ہے خصوصاً, اور یہودی اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا وہ بھی اس میں شامل ہے. چوتھی دلیل اس پہلے قول کی, امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں ان کو دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین, تین قسم کے آدمی وہ ہیں ان کو ان کی اس نیکی پر دگنا اجر ملتا ہے. ان میں ایک وہ ہے, رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بی فلہ اجران, اہل کتاب میں کا وہ آدمی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے مجھ پر بھی ایمان لائے اس کو دگنا اجر ملے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان والے ہیں, اس سے مراد اہل کتاب عموماً یا نصارہ خصوصاً نہیں ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طریقے پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان والے کیسے ایمان لائیں؟ تمہیں ایمان کو پختہ کرو, کامل کرو, مکمل کرو, مکمل اطاعت کو اختیار کر کے. وہی چیز یہاں پر ہے, اس سے مراد ایمان والے ہی ہیں, اہل کتاب عموماً یا نصارہ خصوصاً نہیں ہیں, اس سے مراد مسلمان ہی ہیں, مومن ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تقویٰ کو اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. کیسا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل غیر مشروط اطاعت کو قبول کرو, اطاعت کاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اختیار کرو. یہ ہے وآمنوا برسول. بدلہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ تین بدلے اللہ تمہیں دے گا. پہلا یہ, یؤتکم کفلین من رحمتی, کفل اس چادر یا اس ہتھیار کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہ چادر جو سوار کو گرنے سے روکے رکھے. تو کفل اللہ کی رحمت کا وہ حصہ جو اس انسان کو جہنم میں جانے سے روکے. اگر تم ایمان, تقویٰ اور اطاعت رسول, تین چیزیں ہیں, ان کو صحیح معنوں میں اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دے گا. دو حصوں کا ذکر کیوں آیا؟ فرمایا دو حصوں کا ذکر اس لیے آیا کہ انسان کی دنیا کی زندگی, آخرت کی زندگی, اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی رحمت دے گا, آخرت کی زندگی میں بھی رحمت دے گا. اس لیے فرمایا کفلین, دو حصے رحمت کے. اور کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا, اس صورت میں نور کا ذکر کثرت سے آ رہا ہے. آیت نمبر 9 میں, 12 میں, 13 میں, 19 میں ہم نے نور کا ذکر پڑھا, نیکیوں کا نور. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بصیرت دے گا, ایسا نور دے گا, ایسا فہم دے گا کہ اس سے تم دنیا کی زندگی میں بھی صراط مستقیم پہ چلتے پھرتے رہو گے, اور پل صراط بھی عبور کر جاؤ گے, تمشونا مشی چلنا, اور اللہ کی جنت میں بھی چل کے پہنچ جاؤ گے. تمہیں ایسا نور ملے گا, تمشونا بھی. تیسری چیز کیا ہے؟ یغفر لکم, سارے گناہ معاف کر دے گا. یہی تو زندگی کا مقصد ہے انسان, اللہ خوش ہو جائے, سارے گناہ معاف کر دے. بس ایمان, تقویٰ, اطاعت رسول. آخری آیت میں فرمایا
کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب جان لیں. لِأَلَّا کے بارے میں دوسرا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا کہ یہ وہ لا ہے جو تاکید کے لیے احتیاط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تاکہ اہل کتاب جان ہی نہ سکے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے, کیونکہ جاننا نہیں چاہتے. جو ترجمہ ہے اس کا, تاکہ اہل کتاب اس حقیقت کو کبھی نہ جان سکیں کہ وہ اللہ تعالی کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے. اور یہ ترجمہ بھی کہ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے, کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ بھی جان لیں کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ کا فضل اسی کے پاس ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے, اس لیے کہ وہ بڑے فضل کا مالک ہے. تو ذو الفضل العظیم اس آیت کے اس آخری حصے نے ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلائی. آیت کا آغاز اس رب رحیم و کریم کی تسبیح سے ہوا تھا, سبح للہ ما فی السماوات والارض, جو تسبیح کے آغاز کو اپنے عمل کا آغاز بناتا ہے اس کا انتہا اور اس کا انجام اللہ کے فضل پہ ہوتا ہے, اور وہ حسن خاتمہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت کی اس اہم سورت کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی. اصل چیز جو مطلوب ہے وہ عمل ہے. اس سورت میں کتنی اہم چیزیں ہم نے پڑھی جانی, اور کتنی چیزوں پہ ہم نے عمل شروع کیا. گناہوں میں کمی ہوئی, زندگی میں تبدیلی پیدا ہوئی, نیکیوں میں اضافہ ہوا, سمجھ لیجئے کہ دروس کی حاضری قبول ہو گئی. اور اگر بات صرف سننے سنانے تک محدود ہے جیسا کہ رواج بن گیا ہے, تو پھر اپنی حاضری پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم صرف سنتے رہیں گے. وہ وقت کب آئے گا؟ اس صورت میں وہ آیت ہمیں بار بار جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے. نہ جانے کب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے اور ہمیں ہستی بستی دنیا سے اپنے ساتھ لے جائے. ایمان پہ خاتمے کی دعا, اخلاص کی دعا, اللہ سے توفیق, یہ دعا ہمیشہ ہر حال میں انسان کرے کہ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام, اللهم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.